السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے قدموں ہی میں بس اوپر
محبی و محبوبی مرشدی و مولائی جناب سید عشق جمیل میر صاحب دامن برکاتہم کے اشعار جو ہمارے شیخ الحمدللہ ہمارے سامنے تشریف فرمائیں. مقصد سلوک کے عنوان سے حضرت والا دامن برکاتہم کے یہ اشعار ہیں. ایک بار حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے حضرت سے عرض کیا, فرمایا کہ کہو کہ میں آپ کو خلافت دے دوں. تو حضرت میر صاحب دامن برکاتہم نے عرض کیا کہ حضرت میں اس قائل نہیں ہوں, آپ مجھے اپنے قدموں ہی میں پڑا رہنے دیں. تو اس وقت حضرت والا دامن برکاتہم کے یہ اشعار موضوع ہوئے جن کو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا اور بارہا سنا, مختلف اوقات میں کئی بار سنا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے. پردہ عیبوں کا میرے مجھ پہ پڑا رہنے دے خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے خود مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے پردہ مجھے میری نگاہوں سے گرا رہنے دے تیری آہوش محبت میری جائے پناہ کا میرے کیا کروں گا میں بھیا تاج سروں کا بن کے کیا کروں گا بن کے اپنے قدموں بس مجھ کو پڑا رہنے دے اپنے قدموں بس مجھ کو پڑا رہنے دے خود مجھے میری نگاہوں سے گرا
معارف ربانی جو حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائے شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا سفر نامہ ریونین ہے، تیسرا سفر حضرت والا نے فرمایا، اس کے مرتب اور جامع الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے سیدی سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی صدیق وقت حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و آدام اللہ فیضہم علینا. مناسبت نہ ہو تو دوسرے شیخ سے تعلق کرنا چاہیے. مجلس کے بعد حضرت والا اپنے کمرے میں تشریف لے گئے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر جلدی میں کسی شیخ سے بیعت ہو جائے اور مناسبت نہ ہو، بعد میں کسی دوسرے شیخ سے مناسبت معلوم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ اس راستے میں نفع مناسبت پر موقوف ہے اور بدون مناسبت کے اس سے نفع نہیں پہنچ سکتا اور یہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، لہذا فوراً اس شیخ سے تعلق قائم کرے جس سے مناسبت ہے، کیونکہ شیخ مقصود نہیں اللہ مقصود ہے. لہذا شیخ بدل دے لیکن شیخ سابق کو اطلاع نہ کرے، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی. حسب سابق اس کی خدمت میں آنا جانا رکھے، دعا بھی کرائے، خدمت بھی کرے، لیکن اصلاح کا تعلق نہ رکھے، اصلاح وہیں کرائے جہاں مناسبت ہے۔ سارا دن بیان اور ملاقاتوں سے حضرت اقدس دامت برکاتہم تھک گئے تھے۔ قبیل مغرب میزبان حضرات سیر کے لیے حضرت والا کو کار سے سینٹ پیئر کے قریب سمندر کے اس کنارے پر لے گئے جہاں پہاڑ نما دیوار کے نیچے سمندر کا ساحل ہے۔ ساحل سے ذرا آگے ایک بہت بڑی چٹان مثل قالین کے سمندر کے اندر بچھی ہوئی ہے اور سفید جھاگ اڑاتی ہوئی سمندر کی موجیں جب اس کے اوپر سے گزرتی ہیں تو پوری چٹان ایک لمحے کے لیے موجوں کے پانی میں چھپ کر پھر ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ منظر عجیب دل فریب ہوتا ہے۔ سامنے سورج ڈوب رہا تھا اور سورج کی سنہرے رنگ کی ٹکیا ایسے معلوم ہو رہی تھی کہ سمندر میں غرق ہو رہی ہے۔ قرص خورشید در سیاہی شد، یونس اندر دہانے ماہی شد۔ ترجمہ: سورج کا دائرہ تاریکی میں ڈوب گیا، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا آفتاب نبوت مچھلی کے بطن میں پوشیدہ ہو گیا تھا۔ حق تعالی کی قدرت قاہرہ اور شان خلاقیت میں تفکر۔ غروب کے بعد مغرب کی اذان دی گئی اور ہم لوگوں نے سمندر کے کنارے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے تک سمندر کے اوپر آسمان پر تارے بکھر چکے تھے اور چاند بھی نکل آیا تھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی خلاقیت میں غور کرو کہ 24,000 میل کا یہ دنیا کا دائرہ اور 8,000 میل اس کا قطر، جس میں سمندر اور پہاڑ اور انسان سب لدے ہوئے ہیں، بغیر تھونی کھمبے اور بغیر ستون کے فضاؤں میں معلق پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے قائم کیے ہوئے ہیں، اور چاند، سورج اور بے شمار دوسرے سیارے جو اپنے حجم اور طول و عرض میں زمین سے کئی کئی گنا زیادہ ہیں، سب یوں ہی فضاؤں میں تیر رہے ہیں۔ کل فی فلکین یسبحون۔ حق تعالیٰ کی اس قدرت قاہرہ اور شان خلاقیت کو سوچو اور پھر اللہ کا نام محبت سے لو۔ ایک تسبیح ذکر نفی و اثبات اور ایک
مغرب کے بعد
غروب کے بعد مغرب کی اذان دی گئی اور ہم لوگوں نے سمندر کے کنارے باجماعت نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے تک سمندر کے اوپر آسمان پر تارے بکھر چکے تھے اور چاند بھی نکل آیا تھا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی خلاقیت میں غور کرو کہ 24,000 میل کا یہ دنیا کا دائرہ اور 8,000 میل اس کا قطر، جس میں سمندر اور پہاڑ اور انسان سب لدے ہوئے ہیں، بغیر تھونی کھمبے اور بغیر ستون کے فضاؤں میں معلق پڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے قائم کیے ہوئے ہیں، اور چاند، سورج اور بے شمار دوسرے سیارے جو اپنے حجم اور طول و عرض میں زمین سے کئی کئی گنا زیادہ ہیں، سب یوں ہی فضاؤں میں تیر رہے ہیں۔ کل فی فلکین یسبحون۔ حق تعالی کی اس قدرت قاہرہ اور شان خلاقیت کو سوچو اور پھر اللہ کا نام محبت سے لو۔ ایک تسبیح ذکر نفی اثبات اور ایک تسبیح اللہ اللہ کریں اور آخر میں دعا کر لیں کہ اس سارے نظام شمسی، نظام قمری اور نظام ارضی کو آپ نے اپنی صفت قیومیت سے تھاما ہوا ہے، اور میرا دل تو ایک چھٹانک کا ہے، اس کو اپنی صفت قیومیت کے صدقے میں دین پر استقامت عطا فرما دیجیے۔ اس کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے، جبکہ زمین و آسمان کو اور تمام ستاروں کو آپ نے سنبھالا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت والا کے ساتھ ہم سب لوگوں نے اس بلند ساحل پر جہاں سے سمندر نظر آ رہا تھا ذکر کیا۔ آخر میں حضرت والا نے دعا کرائی کہ اے خلاق عظیم، پوری دنیا کو ماں اس سمندر کے پانی کے اور پہاڑوں کے آپ نے بغیر ستونوں کے تھاما ہوا ہے۔ ہم اگر ایک چھت بناتے ہیں تو انجینئر بتاتا ہے کہ اتنا لوہا، اتنی سیمنٹ اور اتنا میٹیریل لگے گا، ورنہ چھت بیٹھ جائے گی، لیکن آپ نے بے شمار پانی اور پہاڑ زمین پر پیدا فرما دیے اور زمین معلق پڑی ہوئی ہے، کبھی نہ بیٹھی، اور آپ کے یہ سورج، چاند اور تارے دنیا سے بھی بڑے بڑے ہیں اور سب بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں۔ اے اللہ، جب اتنی زبردست آپ کی طاقت ہے تو ہم ضعیف بندے آپ کی اس مخلوق کے سامنے مچھر کے پر کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہیں، ہماری اصلاح آپ پر کیا مشکل ہے؟ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے۔ اے خالق شمس و قمر، اے خالق نجوم، اے خالق ارض و سما، اے خالق بحار والجبال، آپ کی یہ مخلوق عظیم ہے، ہمارا دل ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کو سنبھالنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کو اللہ والا دل بنا دیجئے۔ دعا کے بعد عشاء سے قبل سب لوگ خانقاہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 3 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 22 اگست 1993 بروز اتوار، مجلس بعد عشاء، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، سینٹ پیئر ریونین۔ کفار سے موالات و محبت سبب ارتداد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بنانا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے کو منع فرمایا ہے، اور اس کے بعد فوراً یہ آیت نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جس میں مرتدین کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، اور یہ دلیل ہے کہ ان موالات الیہود والنصارہ تورث الارتداد، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی ارتداد کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے پہلے پیش بندی اور روک تھام فرما دی کہ دیکھو، میرے دشمنوں سے دوستی مت کرنا، ان سے معاملات جائز لیکن موالات حرام ہے، یعنی اپنے قلب کو ان کے قلب سے قریب نہ کرنا، ورنہ ان کے قلب کا کفر تمہارے قلب میں آ جائے گا۔ جس تالاب میں مچھلی نہ ہو لیکن کسی مچھلی والے تالاب سے اس کا رابطہ ہو جائے تو ساری مچھلیاں اس میں منتقل ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر یہود و نصارہ سے تم نے اپنا دل قریب کیا تو ان کے کفر کی مچھلیاں تمہارے دل کے تالاب میں آ جائیں گی۔ لہذا تم ان سے معاملات تو کر سکتے ہو لیکن ان کے ساتھ موالات یعنی محبت اور دوستی حرام ہے۔ اور معاملات کیا ہیں؟ تجارتی لین دین، خرید و فروخت وغیرہ۔ آپ فرانس جا کر کافروں سے مال خرید سکتے ہیں لیکن دل میں ان کی محبت و اکرام نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ دلی اکرام کے ساتھ ان کو گڈ مارننگ اور سلام کر لو، ان کی عزت دل میں آئی کہ کفر ہوا۔ من سلم الکافر تبجیلا لا شک فی کفرہ، اگر کسی نے کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کر لیا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے دشمن کا اکرام کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو ڈاکیا آتا تھا، اور جب سلام کرتا تھا کہ مولوی صاحب آداب عرض تو حضرت فرماتے تھے آداب، اور میرے کان میں فرماتے تھے کہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آ اور میرا پیر داب۔ فرمایا کہ یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ کسی کافر کا اکرام لازم نہ آئے، غرض کافر کا اکرام دل میں نہ ہو اور تحقیر بھی نہ ہو، کیونکہ کافر کے کفر سے تو بغض واجب ہے لیکن کافر کی تحقیر حرام ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ کس کا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے۔ لہذا اگر کسی کافر کو دیکھو تو یہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس میں آپ تحقیر سے بچ جائیں گے، کیونکہ زبان و دل سے شکر نکل گیا اور شکر اور کبر جمع نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 3 آدمی مرتد ہو گئے تھے، ان میں سے ایک یمن میں تھا جس نے نبوت
فرمایا کہ شکر اور تکبر جمع نہیں ہو سکتے، تو تکبر کے معنی ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، اور صرف اپنے کو اچھا سمجھنا، میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نظر نہ ہو بلکہ اپنا کمال سمجھے، یہ عجب ہے اور دونوں حرام ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ عجب اور کبر جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب اس کے دل میں عجب اور شکر جمع نہیں ہو سکتی، جب وہ اسے کوئی نعمت اس نے دیکھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص پر کو ایسا بنایا، مجھ کو مجھے یہ نعمت دی ہے، یعنی مجھے حافظ بنایا، عالم بنایا یا اور کسی دوسرے کو وہ یہ نعمت نہیں حاصل ہے، تو اس کی تحقیر نہیں آئے گی، بلکہ شکر کرے کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی تو اب شکر جب پیدا ہو گیا تو کبر اس کے ساتھ ہو نہیں سکتا. کبر تو جبھی ہوگا کہ اپنے اوپر نظر ہو کہ ہاں یہ میرا کمال ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. جب شکر کیا تو کبر اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، وہی جو خیال تھا وہی شکر بن جائے گا، ثواب کا باعث ہوتا.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تین آدمی مرتد ہو گئے تھے، ان میں سے ایک یمن میں تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ جادوگر تھا اور شہر میں غالب ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمال وہاں زکوٰۃ وغیرہ کے لیے مقرر تھے اس نے ان کا وہاں سے اخراج کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والی یمن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مطلع فرما دیا کہ اس خبیث مرتد کو ہلاک کر دیا جائے، اور حضرت فیروز دہلمی کے ہاتھوں اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا. اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس خبیث نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا، اور ذرا مضمون دیکھیے کہ کیسا خط لکھا، مضمون ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. من مسیلمہ تک رسول اللہ، بسم اللہ وغیرہ کچھ نہیں، ظالم اصلی نبی تو تھا نہیں، بناوٹی تھا، تو اس کو کہاں سے آداب رسالت آتے؟ آداب رسالت تو اس کو آتے ہیں جو اللہ کا سچا رسول ہو. لہذا اس ظالم نے بسم اللہ شریف بھی نہیں لکھی، من مسیلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسیلمہ رسول اللہ یعنی مسیلمہ کذاب کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود کو بھی رسول لکھ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی رسول مان رہا ہے. پھر لکھتا ہے سلام علیک اما بعد انی قد اشرکت فی الامر معک، آپ پر سلام ہو اور میں شریک ہوں آپ کے ساتھ آپ کی نبوت میں، یعنی آدھی نبوت میری آدھی آپ کی. وَإِنَّ لَنَا نِصْفَ الْأَرْضِ، اور میں عرب کی آدھی زمین کا مالک ہوں. وَلِقُرَيْشِ نِصْفُ الْأَرْضِ، اور آدھی زمین قریش کی ہے، یعنی آدھی زمین آپ لے لیں آدھی میں لے لوں، 50-50% تقسیم کر لیں. وَلَكِنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ، لیکن قریش ظالم ہے، میرا حصہ نہیں لگا رہے. مسیلمہ کذاب نے اپنا یہ خط دو قاصدوں کے ہاتھ بھیجا تھا، جنہوں نے یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. فحین قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتابہ، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کا مکتوب پڑھا تو فرمایا فما تقولانی انتما، اے دونوں قاصدو تمہارا کیا عقیدہ ہے مسیلمہ کے بارے میں؟ قالا نقول کما قال، کہا کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے ہم بھی اس کو مانتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما واللہ لولا ان الرسل لا تقتلوا لضربت اعناقکما، خدا کی قسم اگر بین الاقوامی قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں اور سفیروں کو قتل نہ کیا جائے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیتے. ثم کتب الیہ، پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو خط لکھا، اور کیسے لکھا؟ دیکھیے اصلی نبی کا خط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیے اصلی نبی کا کلام، سبحان اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، من محمد الرسول اللہ، یہ خط جا رہا ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، الی مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کی طرف جو انتہائی جھوٹا ہے. السلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام کسی کافر کو نہیں پہنچ سکتا میرا سلام مشروط ہے کہ جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرے اس کو میرا سلام ہے، اور جو ہدایت کو قبول نہ کرے اس کو نبی سلام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اصلی نبی کی شان۔ ایک وہ جھوٹا نبی تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہے کہ کسی طرح آدھی زمین مجھ کو مل جائے، اور ایک سچے نبی کی شان ہے کہ آپ نے اس کی جھوٹی نبوت کی تکذیب فرما دی اور اس کو سلام بھی نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ ساری زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور انجام متقیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔
تشریف لے گئے تو وہاں کے ایک وزیر نے، ہمارے ایک دوست کا، داؤد صاحب کا جاننے والا تھا، وزیر تھا، اس نے تو خواہش ظاہر کی کہ میں حضرت سے ملنا چاہتا ہوں، تو حضرت ٹھیک ہے اس کو لے آؤ۔ حضرت والا نے فرمایا کہ پھر وہ آئے گا تو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اس لیے اکرام لازم آتا ہے، کافر کا اکرام، اس لیے ایسا کرو کہ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دو، جو ان کا تھا ڈرائنگ روم میں بٹھا دو، تو جب میں آؤں گا تو اسے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا اس کے لیے۔ تو پھر سے تشریف لے گئے، تو یہ ان کے اکرام کے، جسے ابھی حدیث پڑھی کہ من سلم الکافر لا شک کافی کفر ہی، جس نے کسی کافر کو سلام کیا اکرام سے لا شک کافی کفر، وہ خود کافر ہو گیا، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ تو ہمارے بزرگ جس کا خیال ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا، بظاہر تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ایمان کی بنیادی ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، بظاہر تو ہیں، حضرت صاحب فرماتے ہیں بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں۔
سبحان
اللہ۔
یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سے جہاد کیا، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوا، اور اس کے قتل کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، قتلت فی جاہلیتی خیر الناس، زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک جرم عظیم کیا تھا کہ ایک بہترین انسان سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، اور وقتلت فی اسلامی شر الناس، کہ میرے اللہ نے میری عزت افزائی کی اور میری رسوائی کا داغ دھو دیا کہ زمانہ اسلام میں میں نے دنیا کے بدترین انسان کو قتل کیا۔ دیکھو کسی کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ابا رات دن روتا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کی عزت بحال کر دے، تاکہ مخلوق میں جو اس کی رسوائی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ سیاہ کو تاریخ روشن سے تبدیل کر دیا۔ کتنے جلیل القدر صحابہ اس وقت موجود تھے، کیا کسی اور صحابی سے اللہ مسیلمہ کذاب کو قتل نہیں کرا سکتے تھے، لیکن یہ عزت اور یہ شرف اللہ تعالی نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تاکہ ان کے ماضی کے جرم کی تلافی ہو جائے۔ آہ، ہم لوگوں کو اپنے اللہ پر مر جانا چاہیے، اللہ کے بے شمار احسانات پر اگر ہم بے شمار جانیں فدا کر دیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ محبت کا مقام عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ ان بے وفاؤں کے مقابلے میں ایک قوم پیدا کر دیں گے جس کی شان کیا ہوگی، یحبہم ویحبونہ، ان سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، یعنی یہ اللہ کے عاشقوں کی قوم ہوگی۔ مرتدین کے مقابلے میں اللہ اہل محبت کو لا رہے ہیں۔ اس کے متعلق علماء محققین کی رائے ہے کہ اہل محبت کبھی مرتد نہیں ہو سکتے، کیونکہ مقابلے میں جو چیز لائی جاتی ہے وہ اس کی ضد ہوتی ہے، لہذا بے وفاؤں اور غداروں کے مقابلے میں اللہ اہل محبت کو لا رہا ہے. معلوم ہوا کہ یہ وہ قوم ہے جو ضد ہے بے وفاؤں کی، غداروں کی، مرتدین کی، اس لیے یہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتی. مرتدین کے مقابلے میں اگر اہل محبت بھی مرتد ہو جاتے تو اعتراض لازم آتا ہے کہ یہ کیسا مقابلہ ہوا. اس لیے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل محبت کی صحبت میں زیادہ بیٹھا کرو تاکہ تم بھی اہل محبت ہو جاؤ. التشرف بمعرفت احادیث التصوف میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ حدیث نقل کی ہے: جالس الکبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء. علماء سے مسئلے پوچھو اور بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھا کرو کہ کوئی تجربے کی بات معلوم ہو جائے گی، لیکن اہل اللہ کے ساتھ رہ پڑو. یحبہم کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت بندوں کے ساتھ ایسی ہے جیسے اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق محبت کرتے ہیں، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو اپنا مراد اور محبوب بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ، تعالیٰ اپنی شان کے مطابق محبت کرتے ہیں، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو اپنا مراد اور محبوب بنا لیتے ہیں، پھر اس کی مفید چیزوں کا انتظام کرتے ہیں اور مضر چیزوں سے بچاتے ہیں، یعنی اس کو اپنی طاعت میں مشغول رہنے کی اور معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ علامت ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وہ خاص بندے جن کو اللہ تعالی مرتدین کے مقابلے میں لائیں گے، ان کی پہلی صفت یحبہم ہے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، اور دوسری صفت ہے یحبونہ کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے. تو یحبونہ کی تفسیر کیا ہے؟ اے یمیلون الیہ جل شانہ میلن صادقا، یعنی اللہ کی طرف ان کا قلب ہر وقت میلان صادق اور سچی طلب کے ساتھ لگا رہتا ہے. اور میلان صادق کیا ہے؟ فیطیعونہ فی امتثال اوامرہ واجتناب عن مناہیہ، یعنی اللہ تعالی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں. لیکن بعض لوگ زیادہ نفلیں اور زیادہ وظیفے نہیں پڑھتے تو کیا ان کا شمار اہل محبت میں نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا: مت الساعة، قیامت کب آئے گی؟ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ما اعددت لها. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قال ما اعددت لها کبیر عمل، میرے پاس کوئی بڑے بڑے عمل نہیں ہیں، یعنی فرض واجب سنن مؤکدہ ادا کر لیتا ہوں اور گناہوں سے بچتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور اعمال نہیں ہیں. ولیکن حب اللہ تعالی و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالی کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بڑا خزانہ میرے دل میں ہے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام: المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ جنت میں رہے گا جس کے ساتھ اس کو محبت ہے. اب اس کی شرح سنیے. آج تک اس کی یہ شرح جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے میرے مطالعے میں نہیں آئی. 65 سال کی عمر میں یہ عظیم نعمت ریونین کی اس خانقاہ میں حاصل ہوئی. میں یہی سمجھتا تھا کہ محبت وہی ہے جس کے ساتھ اعمال لازم ہیں، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: فہذا ناطق بأن المفہوم من المحبۃ للہ تعالی غیر الاعمال والالتزام الطاعات. یعنی یہ حدیث کہہ رہی ہے، اس حدیث سے یہ بات مفہوم ہو رہی ہے کہ اللہ کی محبت مستغنی ہے اعمال نافلہ اور التزام طاعات نافلہ سے. لأن الاعرابی نفاہا، کیونکہ اعرابی نے کبیر عمل کی نفی کر دی کہ میرے پاس بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں. لیکن ولیکن حب اللہ و رسولی، ولیکن حب اللہ و رسولی ہی کہہ کر اثبت الحب، اس نے اپنی محبت کو ثابت کر دیا. ولیکن کا استثناء کبیر عمل کے ساتھ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ محبت خود ایک عظیم الشان عمل ہے۔ کبیر عمل کے مقابلے میں صحابی نے اپنے قلب کا عمل پیش کیا کہ میرے پاس جسم کا عمل تو کم ہے، نوافل و تہجد و تلاوت اور اشراق و چاشت میرے پاس نہیں ہے، لیکن میرے قلب میں ایک بہت بڑا عمل موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ و رسول سے محبت ہے۔ وَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى ذَلِكَ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی محبت کو تسلیم فرمایا اور عمل کی قید نہیں لگائی کہ تم اعمال میں تو کمزور ہو، پھر کہاں کے عاشق بنتے ہو، اگر آپ سکوت بھی فرماتے تو بھی اس کی محبت ثابت ہو جاتی، کیونکہ نبی کے سکوت سے بھی مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ نبی کسی نامناسب جگہ پر بات پر خاموش نہیں رہ سکتا، لہذا آپ اس کی محبت کی تردید فرما دیتے، بلکہ اس کے برعکس یہاں تو آپ نے اس کی محبت کو تسلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ اگر بڑے بڑے اعمال کے بغیر صرف محبت سے جنت میں اہل اللہ کی صحبت نہ ملتی تو آپ کبھی یہ جملہ ارشاد نہ فرماتے، اور یہ بشارت آپ نے اس وقت دی جب اس صحابی نے عمل کبیر کی نفی کی کہ میرے پاس کوئی بڑے بڑے اعمال نہیں ہیں، لیکن ایک عمل ہے دل کا کہ میں اللہ اور رسول سے شدید محبت رکھتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بشارت دینا کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے جو محبوب کا ساتھ نصیب کرا دیتی ہے۔ اگر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بدون نقل حدیث کے یہ فیصلہ کرتے تو مجھے اس کا یقین نہ آتا، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو یہ حدیث پاک کر رہی ہے، یہ حدیث خود اعلان کر رہی ہے کہ محبت کا خود ایک اعلیٰ مقام ہے جو اعمال سے بالا تر ہے، اور یہ کہ اعمال نافلہ محبت کے لوازم میں سے نہیں ہے۔ محبت ایک عجیب نعمت ہے جو موہوب من اللہ ہوتی ہے، خدا کے دینے سے ملتی ہے، اور اس کا ذریعہ خدا کے عاشقوں کی صحبت ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک سینہ بسینہ ہے ایک خانہ بخانہ ہے۔ دوستو، تفسیر روح المعانی سے آج ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا، جس سے معلوم ہوا کہ محبت بذات خود ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ بہت سے لوگ بطور عادت کے رسمن بہت زیادہ عمل کرتے ہیں، لیکن دل میں محبت کی وہ نعمت نہیں جو بعض کم عمل والوں کے پاس ہے۔ مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے، جب مقابلہ ہوتا ہے جان دینے کا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا دل توڑ دینے کا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون اس نعمت سے مشرف ہے۔ لا شجاعت قبل الحرب، اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں، لا شجاعت یا فتح قبل الحروب، شجاعت اور بہادری کا پتہ جنگ سے پہلے نہیں چلتا، اس لیے ہم سب محبت کی یہ نعمت اللہ سے مانگیں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ آج پتہ چل گیا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں متنفلین طول اللیل وصائمین طول النہار وذاکرین فی آناء اللیل وآناء النہار لیکن المحبۃ فی قلوبہم قلیلۃ وبعض الناس کما ھذا الاعرابی یحب اللہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی محبت مرتفعۃ عالیۃ۔ بعض کم عمل والوں کے دل میں اللہ اور رسول کی زبردست محبت ہوتی ہے۔ اس علم عظیم سے آج دل میں ایک عجیب خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اگر دل میں محبت عظمیٰ کی یہ نعمت حاصل ہے تو کم عمل والے مایوس نہ ہوں، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، اپنے بزرگوں کی محبت ہم کو انشاء اللہ تعالی انہی کے ساتھ لے جائے گی۔ حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شان عاشقانہ، اسی گفتگو کے دوران فرمایا کہ اللہ کی محبت اللہ کے عاشقوں سے ملتی ہے. میرے شیخ تھے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو ساری زندگی میں نہیں جان سکتا تھا کہ اللہ کے عاشق کیسے ہوتے ہیں. حضرت کا یہ مقام تھا کہ فضاؤں میں اللہ کا نام لکھتے تھے، حضرت کا یہ مقام تھا کہ فضاؤں میں اللہ کا نام لکھتے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں اور فضاؤں میں انگلی سے الف کھینچا، پھر اللہ کا لام بنایا، پھر تشدید بنائی اور اوپر الف بنا دیا، تو میں سمجھ جاتا تھا کہ اب حضرت فضاؤں میں اللہ کا نام لکھ رہے ہیں. اور کبھی بیٹھے بیٹھے کر کرتے کی آستین پر اللہ لکھ دیا، اور جب اللہ کا نام لیتے تھے تو ایک آنسو نکل کر رخسار کے قریب آ کر ٹھہر جاتا تھا، اور وہ ظالم گرتا بھی نہیں تھا، اپنی جگہ بنا لی تھی، وہیں چمکتا رہتا تھا. اور کیا کہوں کہ حضرت کس طرح عبادت کرتے تھے، ان کی جیسی عاشقانہ عبادت میں نے روئے زمین پر نہیں دیکھی. جب تلاوت کرتے تھے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زور سے اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، آہو فغاں کرتے تھے، تلاوت کرتے کرتے اچھل اچھل جاتے تھے، اور اللہ اللہ ایسے کہتے تھے جیسے روح نہ جانے کیا لذت پا رہی ہے. ہم لوگ تو ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے اور اس کو بھوک ہی نہیں ہے، اور اگر 3 دن کا بھوکا ہو اور بریانی کباب مل جائے تو کیسے کھائے گا، وہ اچھل اچھل جائے گا. حضرت والا کی روح مبارک اللہ کی ایسی عاشق تھی کہ عبادت و تلاوت اور ذکر کرتے کرتے ذکر کرتے تھے تو اچھل اچھل جاتے تھے. حضرت کی عبادت ایسی تھی جیسے کوئی شدید بھوک میں لذیذ کھانا کھا رہا ہو. کیا کہوں، جب حضرت کی یاد آتی ہے تو دنیا میں دل نہیں لگتا، دل تڑپ جاتا ہے. جو یاد آتی ہے وہ زلف پریشان تو پیچ و تاب کھاتی ہے میری جان، جو پوچھے گا کوئی مجھ سے یہ آ کر کہ کیا گزری ہے اے دیوانے تجھ پر، نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا، ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا. یہ اشعار حضرت حاجی صاحب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے ہیں، جو حضرت حاجی صاحب نے اپنے شیخ میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال پر کہے تھے. مجلس کے اختتام کے قریب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی محبت پا گئے اور ہمارے دل میں اللہ پاک کا نور خاص عطا ہو گیا اور ہم صاحب نسبت ہو گئے تو پھر ساری کائنات کے ہم حاصل کائنات ہو گئے. مجلس کے اختتام کے قریب یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی محبت پا گئے اور ہمارے دل میں اللہ پاک کا نور خاص عطا ہو گیا اور ہم صاحب نسبت ہو گئے تو پھر ساری کائنات کے ہم حاصل کائنات ہو گئے. کیونکہ کائنات ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے اور ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو جس نے اللہ کو پا لیا وہ حاصل کائنات اپنے دل میں پا گیا. اس کے قلب میں زمین و آسمان بھی ہیں، سورج و چاند بھی ہیں. سورج چاند کا خالق جب دل میں ہے تو سورج کیا بیچتا ہے، جس کے دل میں خالق آفتاب ہو وہ بے شمار آفتاب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. یہ مزہ ہے. اب بتائیے اس مزے کے سامنے بادشاہوں کے تخت و تاج و وزارت عظما اور سلطنت کا خیال آئے گا، دنیا کی لیلاؤں کا خیال آئے گا. ہر لیلا لاش معلوم ہوگی، لاش کے معنی ہے لاش ہے، گلنے سڑنے والی لاشیں ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے دل کو مت بہلاؤ، یہ سب سہارے فانی ہیں، عارضی ہیں.
اللہ جو اپنا مقام بیان فرماتی ہے، جیسے فرمایا کہ زمین اور آسمان چاند سورج سب اس کے دل میں محسوس ہوتے ہیں، تو یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے بلکہ ان کے دل میں وہ موجود ہوتا ہے. ہم کیونکہ اس سے محروم ہیں اس لیے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. مولانا رومی فرماتے ہیں در فراق عرصہ آن پاک جہاں تنگ آیت وسعت اسحفت آسما، یعنی وہ پاک جان جو اللہ والی ہوگی صاحب نسبت ہوگی اس میں ساتوں آسمان کا جو ہے وسعت جو ہے اس کے سامنے تنگ ہو جاتی ہے اس کے دل کے سامنے. یہ کوئی اس کی بات ہی صاحب نسبت اہل اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ کائنات ان کے لیے پیدا کی گئی، جو خالق کائنات ان کے دل میں آ گیا، یعنی اپنی تجلیات خاصہ سے متجلی ہو گیا، یہ نہیں کہ ذات آ گئی بلکہ تجلیات خاصہ وہ دل پہ وارد ہوتی ہیں، تو اس کے سامنے پھر یہ کائنات اور سورج اور چاند کیا چیز ہے. تو حضرت والا نے کئی بار فرمایا کہ اگر اہل اللہ کے دل میں جو نور ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے. حضرت والا ہی کا اللہ تعالی نے حضرت والا بہت سے اکابر کے پڑھا، ان کا کلام بھی دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے منہ سے یہ مقام بیان فرمایا، ورنہ اکثر حضرات اس تفسیر سے بیان نہیں کیا. جو لذت کی زبانی میں اگر دین کو لذیذ انداز میں اور اس میں پیش کیا جائے اور جو لذت ان کے قلب کو حاصل ہے اس کا اظہار نہ کیا جائے تو لوگ دین کی طرف نہیں آتے. اس واسطے تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حضرت والا کی زبان مبارک سے یہ ایسے مضامین وقتاً فوقتاً نکل جاتے تھے جو ہم نے کسی اور کابل کی ہانی دیکھے. جو مقام حضرت والا کو حاصل تھا وہ عجیب و غریب، اس کی کوئی مثال. ویسے سارے اولیاء اللہ جو ہیں سبھی اللہ کے مقرر ہیں، کسی کی کوئی شان ہے کسی کی کوئی شان ہے. جیسے پھول مختلف رنگ کے ہوتے ہیں مختلف ڈیزائن کے ہوتے ہیں، ایسی اولیاء اللہ بھی مختلف، ہر ایک کا رنگ مختلف ہوتا ہے. بہت سے اپنی کیفیات کو ظاہر کر دیتے ہیں، مقامات کو ظاہر کر دیتے ہیں، بہت سے اس کو چھپا لیتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے. ایسی اسی طرح بعضوں پر عشق و مستی غالب ہوتی ہے اور بعضوں پر جو ہے وہ سکون اور اطمینان اور یعنی وہ غالب ہوتا ہے. تو یہ چشتی لوگ جو ہیں یہ وہی ہیں جو چشتی سوائے چشتی آئے، یہ عشق و مستی والے لوگ ہیں. عشق و مستی ہمارے تمام اکابر اکثر چشتی تھے، مزاجن چشتی تھے، اللہ کی عشق و محبت غالب تھی ان کے اوپر. اور سلسلوں میں جیسے وہاں اخفا زیادہ ہے، ذکر بھی جہرین کرتے اور چھپاتے ہر بات کو چھپاتے ہیں، اپنا مقام ظاہر نہیں کرتے، وہ بھی ایک بہت بڑی ان کا صبر ہے. لیکن اس زمانے کے لیے مفید یہی ہے کہ جو دین کی جو لذت ہے، ہم تو جی صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لو روزہ رکھ لیا اور اس میں ایک مشقت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی مستقل اس کے اوپر عمل کرنے سے نسبت خاصہ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر یہ صرف مشقت کی چیزیں نہیں رہتی، جیسے پھر اس پہ اس کو لذت آنے لگتی ہے. اور جتنا جس کی مجاہدہ ہوتا ہے، جتنا جس کا اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اسی کے بقدر اس کو اللہ کی یہ کیفیات نصیب ہوتی ہیں. جیسے حضرت والا نے فرمایا کہ میں نے شیخ کو دیکھا ہے کہ رات کو تلاوت کرتے تھے اور تلاوت کرتے کرتے ایک دم سے نعرہ مارتے تھے، اللہ زور سے فرماتے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انجن کا ڈھکن اگر جب اس میں گیس بھر جاتی ہے، جو کوئلے سے چلتا تھا تو اس کو کھول دیتا تھا تاکہ وہ گیس نکل جائے اس کی دھواں، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو حضرت والا اس کو حضرت کے اندر جو اسٹیم جمع ہو گئی اس کو اللہ کا نام لے کے نکال دیتے ہیں، ورنہ ایسا لگتا تھا کہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا اور اللہ کی یاد اور محبت ایسی کی تھی کہ حضرت اللہ کی محبت میں حضرت کے جسم پر کالے کالے نشان پڑ گئے تھے جیسے ہوتے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آہ و نالہ کرتے تھے تو ان کے مکان کی جو چھت تھی وہ کالی ہو گئی تھی آپ کی آہوں سے. اب اس کو لوگ تو کیا سمجھیں گے، مگر یہ سب حقیقت ہے. یہ اہل اللہ کی یہ مقامات ہیں، یہ کوئی دنیا تصور اور ناول اور اس کی ڈرامے اور ناول کی افسانوں کی باتیں نہیں. فرماتے تھے کہ ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ایسا معلوم ہوتا جیسے شدید بھوک میں کوئی کھانا اور پلاؤ قورمہ کھاتا ہے, اس طرح حضرت کی عبادت ہوتی. ایسا مزہ حضرت کی عبادت میں محسوس ہوتا آتا تھا دیکھنے والے کو کہ گویا پلاؤ قورمہ کھا رہے ہیں. ذکر میں تلاوت بھی
حضرت فرما رہے ہیں کہ سورج چاند کا خالق جب دل میں ہے تو سورج کیا بیچتا ہے, جس کے دل میں خالق آفتاب ہو وہ بے شمار آفتاب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. یہ مزہ ہے. اب آپ بتائیے اس مزے کے سامنے بادشاہوں کے تخت و تاج, وزارت عظمیٰ اور سلطنت کا خیال آئے گا؟ دنیا کی لیلاؤں کا خیال آئے گا؟ ہر لیلا لاش معلوم ہوگی. لاش کے معنی ہے لاش ہے, گلنے سڑنے والی لاشیں ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی سے دل کو مت بہلاؤ. یہ سب سہارے فانی ہیں, عارضی ہیں. جب ان کا جغرافیہ بدل جائے گا, نقوش بگڑ جائیں گے, تو کہاں جاؤ گے, کس سے دل بہلاؤ گے؟ اللہ پر فدا ہو جاؤ. سمجھ لو ساری دنیا کی لیلاؤں کا حسن مل گیا. جو اللہ پر مر گیا ساری دنیا کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے, ساری کائنات اور دولت سب کچھ اس کے پاس ہے. چاہے چٹنی روٹی کھا رہا ہے لیکن اگر دل میں اللہ ہے تو بہار ہی بہار ہے. میرا ایک شعر ہے, حضرت والا کا شعر ہے, جب ان کی یاد آتی ہے تو گھبراتا ہوں گلشن میں. جب ان کی یاد آتی ہے تو گھبراتا ہوں گلشن میں, مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے. مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ صحرا نے.
اور پڑھو.
اور کیا ہے؟
تعلیم حسن زن.
چار ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 23 اگست 1993 دو شمبہ. تعلیم حسن زن. حضرت والا کے ایک خاص دوست جو ایک سلسلے کے شیخ بھی ہیں, ان سے ملنے کے لیے حضرت والا ان کے گھر تشریف لے گئے. کل ان کو حضرت نے بار بار فون کرایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا. جب حضرت والا ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے حافظ داؤد بداد صاحب کو فرینچ میں بتایا کہ حضرت والا کا کل کئی بار فون آیا لیکن میں رات میں بہت دیر سے لوٹا, اس وجہ سے میں نے فون نہیں کیا کہ حضرت کو بے وقت فون کرنے سے حضرت کی نیند میں خلل پڑے گا. اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھیے, فون کا جواب نہ آنے کی یہ وجہ تھی, اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ حسن ظن رکھو, ورنہ ایسے وقت شیطان پہنچ جاتا ہے کہ دیکھو تم تو فون پر فون کر رہے ہو اور وہ جواب بھی نہیں دے رہے ہیں. لہذا اگر اس کے کہنے پر عمل کر لیا تو گناہگار بھی ہوئے اور تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے. لہذا ایسے موقع پر سوچنا چاہیے کہ کوئی مجبوری ہوگی. حسن ظن رکھو, شریعت کی کیسی پیاری تعلیم ہے. لہذا الحمدللہ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی مجبوری ہے جو فون نہیں آیا. حضرت والا کی خوشخبری. اس کے بعد حضرت والا سینٹ پیئر کے لیے واپس ہوئے. کار میں حضرت والا کے ساتھ احقر راقم الحروف, یعنی ہمارے حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ ہوں, اور مولانا داؤد تھے, اور حسان پٹیل صاحب کار چلا رہے تھے. راستے میں گنے کے کھیت بہت تھے. ریونین میں گنا بہت پیدا ہوتا ہے. حضرت والا نے احقر کو مخاطب کر کے مزاحن یہ شعر فرمایا اور ہم خدام کو محظوظ فرمایا. جو میر اپنے ملک میں کنجوس رہے ہیں, جو میر اپنے ملک میں کنجوس رہے ہیں, ریونین میں گنے کا رس چوس رہے ہیں. جو میر اپنے ملک میں کنجوس رہے ہیں, ریونین میں گنے کا رس چوس رہے ہیں. مولانا داؤد صاحب نے عطر لگایا جس سے کار میں خوشبو پھیل گئی. تو حضرت والا نے پوچھا کون سا عطر ہے؟ مولانا داؤد نے عرض کیا کہ سلما. حضرت والا نے فرمایا, ندوہ سے مولانا سلمان کراچی آئے تھے تو مجھ سے ملنے بھی آئے تھے. ان کے لیے میں نے ایک شعر کہا تھا, ایک سلما چاہیے سلمان کو, ایک سلما چاہیے سلمان کو, دل نہ دینا چاہیے انجان کو. اور میں نے کہا کہ جو انجان یعنی نامحرم کو دل دیتا ہے اس کو انجائنا ہو جاتا ہے. مولانا سلمان اتنے خوش ہوئے کہ ندوہ جا کر میرے بارے میں کہا کہ یہ درویش بہت زندہ دل ہے, ان کی مجلس میں دل بالکل نہیں گھبراتا. پانچ ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 23 اگست 1993 بعد نماز عشاء 9 بجے شب خانقاہ امدادیہ اشرفیہ سینٹ پیئر ریونین. حسب معمول خانقاہ میں آج بھی کچھ حضرات اعلان کے مطابق جمع ہو گئے جن میں اکثر تعداد علماء کی تھی, اور حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے بیان فرمایا. آگے بیان ہے, نگاہ ہے نبوت میں محبت کا مقام.
طویل ہے.
23 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 11 ستمبر 1993 بروز ہفتہ. آج صبح 11:30 بجے مولانا عمر فاروق صاحب احقر کے کمرے میں آئے. احقر سفر نامہ لکھ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ مولانا رشید بزرگ صاحب آئے تھے اور حضرت والا کے ساتھ ابھی ابھی لی مارک کی پہاڑیوں کی سیر کے لیے روانہ ہوئے ہیں, اور حضرت والا دامت برکاتہم نے احقر کے لیے فرمایا ہے کہ مولانا داؤد کے ساتھ آ جائے. مولانا داؤد صاحب کچھ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر تقریباً 12 بجے خانقاہ سے روانہ ہوئے. کار میں ان کے ساتھ احقر اور الیاس صوفی صاحب تھے. مولانا عمر فاروق اور حسن پٹیل صاحب ہم سے پہلے جا چکے تھے. تقریباً 10 منٹ بعد ہماری کار پہاڑی راستوں سے گزر رہی تھی. آج موسم قدرے گرم تھا اور پہاڑ کی سیر کے لیے نہایت موزوں. جتنی بلندی کی طرف ہم بڑھتے جاتے تھے منظر خوشنما ہوتا جاتا تھا. دور نیچے سمندر نظر آ رہا تھا اور چاروں طرف سبزہ سے لدے ہوئے بلند قامت پہاڑ اور ان کے وسیع قدرتی سبززار گویا زمین پر مخمل بچھا ہوا تھا. تقریباً آدھے گھنٹے کی کوہ پیمائی کے بعد پہاڑوں کی بلندیوں پر سرو قد درختوں کی قطاریں نظر آئیں, اور نہایت ہلکا کوہر سبز پوش پہاڑوں پر مثل آنچل کے گر رہا تھا, لیکن اتنا ہلکا تھا کہ منظر صاف نظر آ رہا تھا. 1 بجے کے قریب ہم منزل مقصود پر پہنچ گئے, اور الحمدللہ وہاں محبی و محبوبی و مرشدی عارف باللہ حضرت والا دامت برکاتہم کو پا لیا. ورنہ اب تک ان مناظر میں احقر کو کچھ مزہ نہیں آ رہا تھا. حضرت والا کے بغیر احقر کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, اور دوستوں کے ساتھ بھی تنہائی محسوس ہو رہی تھی, اور احقر کو اپنے یہ شعر یاد آ رہے تھے جو کسی زمانے میں حضرت کی یاد میں کہے تھے. سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری, سامنے تم ہو تو دنیا ہے مجھے خلد بری, اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے میں ہے, اور قیامت کا سما تم سے بچھڑ جانے میں ہے. پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا, ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے. پاس اگر تم ہو تو ہے آباد ویرانہ میرا, ورنہ آبادی بھی شامل میرے ویرانے میں ہے. اس مقام کا نام فرانسیسی زبان میں فینٹس ہے. اس کا ترجمہ ہے کھڑکی, کیونکہ یہ پہاڑ اتنی بلندی پر ہے کہ یہاں سے تمام پہاڑوں کی چوٹیاں ایسی نظر آتی ہیں جیسے بلند چھت کی کھڑکی سے میدان. علاوہ ریونین کے بلند ترین سیاہ پہاڑ کے کہ وہ اس سے بھی بلند ہیں. حضرت والا نے احقر سے فرمایا کہ وہاں سامنے جا کر دیکھو کیا منظر ہے, اور اللہ تعالی سے جنت مانگ لو کہ یہ دنیا فانی جب ایسی حسین بنائی ہے تو جنت کیسی ہوگی. سبحان سبحان. یہ پہاڑ اور درخت اور یہ خوشنما مناظر تو زلزلہ قیامت کی زد میں ہیں. اللہ, یہ پہاڑ اور درخت اور یہ خوشنما مناظر تو زلزلہ قیامت کی زد میں ہیں. ایک دن قیامت کا زلزلہ ان کو ختم کر دے گا. لہذا اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو کہ اے اللہ, ہم آپ سے جنت مانگتے ہیں اور ان اعمال کی توفیق بھی جو جنت میں لے جانے والے ہیں, اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں اور ان اعمال سے بھی جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں. جنت کا ہمارا استحقاق تو نہیں ہے, لیکن دوزخ کے عذاب کا تحمل نہیں ہے. اس لیے بدون استحقاق محض اپنے کرم سے ہم سب کو جنت نصیب فرما دیں، آمین۔ احقر نے آگے بڑھ کر جب بلندی سے نیچے کی طرف دیکھا تو اتنا حسین منظر پہلے کبھی نگاہوں سے نہیں گزرا تھا۔ نیچے سبز پوش پہاڑوں کے ساکت و خاموش عظیم القامت خیمے جا بجا پہلو بہ پہلو گڑے ہوئے تھے، اور گہرائی در گہرائی میں سانپ کی طرح بلکھاتی ہوئی سڑکیں اتنی چھوٹی معلوم ہو رہی تھیں جیسے بچوں کے کھلونے ہوں، اور سامنے ریونین کا سب سے بلند اور طویل و عریض سیاہ پہاڑ جس کی بلندیاں کوہر آلود تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آسمان پر کوئی بادل ہے اور چاروں طرف ایک ہو کا عالم۔ کان لگا کر غور سے سننے سے دور دراز چشموں کی ہلکی ہلکی دلکش آواز فضا کی خاموشی کی ہمنوا تھی، اور سارے مناظر پر تنہائی برس رہی تھی، اور کسی شاعر نے شاید کسی ایسی ہی خیالی بستی کے لیے یہ شعر کہے تھے جو اس وقت اس وقت احقر کو یاد آ رہے تھے۔ آفاق کے اس پار ایک اس طرح کی بستی ہو، آفاق کے اس پار ایک اس طرح کی بستی ہو، صدیوں سے جو انسان کی صورت کو ترستی ہو، اور اس کے مناظر پر تنہائی برستی ہو، یوں ہو تو وہیں لے چل اے عشق کہیں لے چل۔ موسم میں خوشگوار ہلکی سی خنکی تھی، اب کچھ بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس منظر کے عین مقابل میں زمین پر دریاں اور چٹائیاں بچھا دی گئیں، اور چائے بسکٹ مٹھائی اور پھل وغیرہ سے ضیافت کی گئی جو مولانا داؤد صاحب ساتھ لائے تھے۔ ضیافت سے فارغ ہو کر حضرت والا نے احقر سے فرمایا کہ میرے وہ اشعار پڑھو جو یہاں آنے سے کچھ دن پہلے کراچی میں ہوئے تھے۔ جیسا بھی ہو بے تکلف درد دل سے پڑھیے۔ حضرت والا کے ارشاد کے مطابق احقر نے ترنم سے وہ اشعار پڑھے۔ منور کر دے یارب مجھ کو تقوی کے معالم سے، منور کر دے یارب مجھ کو تقوی کے معالم سے، تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے، تیرے در تک جو پہنچا دے ملا دے ایسے عالم سے، علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے، علاج حزن و غم ہے صرف توبہ کر گناہوں سے، اندھیرے بے سکونی ہیں معاصی کے لوازم سے، اندھیرے بے سکونی ہیں معاصی کے لوازم سے، جو دل سے غیر مخلص ہو وفاداری سے عاری ہو، جو دل سے غیر مخلص ہو وفاداری سے عاری ہو، بہت محتاط رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے۔ کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے، کیا برباد جس نے آخرت کو اپنی غفلت سے، بھلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے، بھلا پھر فائدہ کیا اس کو دنیا کے مغانم سے۔
مال غنیمت کی جمع ہے، یعنی دنیا کا روپیہ پیسہ۔
حضرت والا نے فرمایا کہ مغانم کے معنی ہیں غنیمت، یعنی اللہ تعالی کو بھول کر جس نے اپنی آخرت تباہ کر لی، اگر وہ دنیا میں بادشاہ ہو گیا، وزیر ہو گیا، بہت بڑا تاجر ہو گیا تو بھی کیا فائدہ۔ پھر فرمایا کہ پڑھنے والے کو داد بھی دو، اور یہ بھی دیکھو کہ یہ درخت اپنی قطاروں کے ساتھ ہم لوگوں کے کلام کو سن رہے ہیں۔ پھر احقر نے اگلا شعر پڑھا۔ نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو، نہ اہل دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو، تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلب سالم سے، تو پڑھ لکھ کر بھی وہ محروم ہوگا قلب سالم سے۔ کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نار ازن بھی ہو، کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نار ازن بھی ہو، تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے، تو پھر ظالم کو ڈرنا چاہیے اپنے مظالم سے۔ اس شعر کے متعلق فرمایا کہ یہ بالکل الہامی ہے، یعنی میرے دماغ کو اس میں بالکل دخل نہیں۔ رات کو 2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو یہ مصرع میری زبان پر جاری تھا، اس کو میں نے بنایا نہیں۔ کسی کی آہ سوزندہ فلک پر نار ازن بھی ہو، آسمان پر وہ آہ بارگاہ حق کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، آسمان پر وہ آہ بارگاہ حق کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ رحم کیجئے، ظالموں کے مقابلے میں میری مدد کیجئے۔ آہ سوزاں تو بہت لوگوں نے استعمال کیا ہے، آہ سوزندہ کی لغت شاید زمین پر پہلی بار اختر نے استعمال کی ہے، یعنی میری آہ جلانے والی ہے، جدھر سے گزرے گی ظالموں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ کہیں شامل نہ ہو طائر کی بھی آہ و فغاں اس میں، کہیں شامل نہ ہو طائر کی بھی آہ و فغاں اس میں، دھواں اٹھا نشے من سے یہ کہ صیاد ظالم سے، دھواں اٹھا نشے من سے یہ کہ صیاد ظالم سے۔ کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاق عالم میں، کتب خانے تو ہیں اختر بہت آفاق عالم میں، جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے، جو ہو اللہ کا عالم ملو تم ایسے عالم سے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ جزاک اللہ خیرا، بہت اچھا پڑھا، ماشاء اللہ، درد دل سے پڑھا۔ جو شعر زیادہ درد دل والے تھے ان کو کئی بار پڑھا، یہ سمجھ کی بات ہے، آخر 20 سال سے رات دن میرے ساتھ ہیں، ماشاء اللہ۔
مجلس ختم ہوئی، اب آپ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔